الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ولیکن جہاد ونیہ لیکن نیت اور جہاد کرنا باقی رہ گیا ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو جہاد کے لیے نکلو وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ عز و جلال نے حرمت والا قرار دیا ہے اس دن سے جب سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا فہو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیام یہ حرمت والا شہر ہے اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہاں قتال کرنا حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی ہی قتال کے لیے حلال کی گئی وہی ساعتی ہذہ اور وہ یہ گھڑی ہے وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ مکہ حرمت والا ہے اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک لَا يُعْضَدُ شَوْكُ اس کے کانٹوں کو نہ اتارا جائے ولا ينفر صيد اور اس کے شکار کو نہ ڈرایا جائے ولا يلتقط لقطته الا من عرفها کوئی گری پڑی چیز جب تک کوئی اعلان کرنے والا نہ ہو تو کوئی شخص اسے نہ اٹھائے ولا يختلى خلاه اور نہ ہی اس کے خشک گھاس کو کاٹا جائے فقال العباس يا رسول الله عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا الازخر سوائے ازخر بوٹی کے فانه لقینهم وبیوتهم لوگ اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں بھی ڈالتے ہیں اور اسی طرح زرگر بھی اسے سونے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں فقال الا الازخر تو آپ نے اس کی اجازت دے دی اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ہی مبعوث کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے اور مشرکوں نے انہیں بہت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے حبشہ کی طرف کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، پھر مدینہ کی طرف، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کی طرف مہاجر بنے۔ صحابہ نے بھی ہجرت کی اور وہاں جا کے دین کی وسیع پیمانے پہ خدمت کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب قوت دی اور پھر دوبارہ سے انہوں نے مکہ کو فتح کیا تو اسلامی شہر بن گیا، تو ہجرت منقطع ہو گئی، کیونکہ ہجرت کا جو موجب تھا، سبب تھا، وہ زائل ہو گیا۔ باقی اب جہاد رہ گیا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کے قیام کے لیے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، زبان کے ساتھ بھی اور اسلحہ کے ساتھ بھی، خالص نیت کے ساتھ بھی اور اخلاص کے ساتھ بھی، یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کا بھی حکم دیا کہ اگر حکمران آواز دیتا ہے کہ آؤ جلدی، اسلام کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے، تو تمہیں گھروں سے جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کی بات کی ہے کہ اس کی حرمت آج کی نہیں، جب سے زمین و آسمان کا سلسلہ بنا ہے اس وقت سے یہ حرمت والا شہر ہے، کیونکہ اس کی حرمت اللہ عز و جلال نے بیان کی ہے اور اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس میں لڑائی نہیں کی جائے گی، قتال جائز نہیں ہے، صرف اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک گھڑی قتال کی اجازت دی اور اس کی حرمت اسی طرح واپس پلٹ گیا گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کے کچھ پہلو پیش کیے کہ مکہ، اس میں جو بھی درخت ہوں گے ان کو نہ کاٹا جائے، اگر کوئی شکار ہے تو اسے پریشان نہ کیا جائے، اسے بھگایا نہ جائے اس کی جگہ سے۔ یہاں دو لفظ بولے ہیں کہ اسے لا یزعج ولا ینفر، لا ینفر الصائی، کہ اگر اس کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا تو قتل کرنا تو بلولا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے وہ شخص اٹھائے جو ایک سال تک اس کا اعلان کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کی حرمت بیان کی تو فوراً عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سوائے اذخر بوٹی کے۔ لوگ مکان کی چھت بناتے ہیں تو یہ بوٹی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی نیچے نہ آئے، اسی طرح قبر کو بند کرنے کے لیے اس بوٹی کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح آگ جلانے کے لیے بوٹی کام آتی ہے، اسی طرح جو حداد لوگ ہیں لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے بھی کام آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا الاذخر، جی ہاں اس کو تم کاٹ سکتے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ مکہ سے اب ہجرت کرنا منقطع ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کی توفیق سے یہ اسلامی شہر بن چکا ہے، رہا باقی ایسے جگہ جہاں وہ اپنے دین کو باقی نہ رکھ سکے وہاں سے ہجرت کی جا سکتی ہے۔ الہجرۃ من دار الخوف الى دار الامن، جہاں خوف اسے محسوس ہو وہ امن کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ الہجرۃ من دار الکفر الى دار الایمان، دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت دوسرے شہروں میں کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد باقی ہے اور نیت بھی کی جا سکتی ہے، جہاد بھی اور یہ قیامت تک باقی ہے، اور نیت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اعمال کی قبولیت کا یہ رکن اساسی ہے اور اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب وقت کا حکمران یہ آواز دے کہ آ جاؤ اسلام کی ضرورت ہے, تو پھر دشمن کے قتال کے لیے فوراً تیار ہونا پڑے گا. وہ کسی کو معین آواز دے کہ فلاں فلاں آئے, یا پھر عمومی آواز دے کہ سب لوگ آ جاؤ, تو سب کو نکلنا ہوگا. اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے, قیامت تک کے لیے مکہ کی حرمت قائم ہے, قتال اب جائز نہیں ہے. اس حدیث سے پانچویں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھڑی حلال کی گئی, آپ کے خصائص میں سے ہے, اور دوبارہ اس کی حرمت واپس پلٹ کے آ گئی جو قیامت تک باقی رہے گی. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مکہ کے اندر کانٹوں کو کاٹنا, درختوں کی کٹائی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کانٹے دار درخت کاٹنا جائز نہیں ہے, تو بغیر کانٹے درخت کاٹنا تو بلاولا جائز نہیں ہے, اور اسی طرح گھاس اور اس طرح کی چیز تو بلاولا جائز نہیں ہے, کیونکہ کانٹے تو تکلیف دے سکتے ہیں. اس حدیث سے ایک ساتویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہاں کے شکار کو قید کرنا, اس کو وہاں سے بھگانا تاکہ وہ حل میں جائے تو ہم شکار کر سکیں, یہ جائز نہیں. تو حرم میں قتل کرنا اس سے زیادہ حرمت ہے اس کی. اس صید شکار سے مراد وہ حیوانات ہیں جو معقول اللحم ہیں, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس حدیث سے آٹھویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی گری چیز ہے تو کوئی اٹھا تو سکتا ہے, لیکن کون اٹھائے گا جو ایک سال تک اس کا اعلان کرے, وگرنہ اٹھانا ہی جائز نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ چونکہ ازخر بوٹی کی ضرورت تھی, وہ گھاس کے طور پہ اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال ہوتی تھی, تو وہاں استثناء اس کو حاصل ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اس کو آپ اکھاڑ سکتے ہیں. اس حدیث سے ایک دسویں بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہی القا کی ہیں, اور اللہ کے رسول نے اس کا اظہار کیا ہے, اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوةً حاصل کیا, صلحاً نہیں, صلحاً کا مطلب صلح کر کے, عنوةً کا مطلب اپنی قوت کے ساتھ اور لڑائی کے ساتھ. علماء امت کا اس بات میں اجماع ہے کہ حرم کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے, وہ درخت جو انسان نے خود نہیں لگائے. اسی طرح علماء امت کا اجماع ہے کہ ازخر یہ بوٹی اکھاڑی جا سکتی ہے, اور جو انسان خود کاشتکاری وہاں کرے گا وہ تو لے سکتا ہے, وہ سبزیاں ہوں یا زراعت کا کوئی بھی پہلو ہو, جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. لیکن علماء امت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اگر ایک آدمی خود وہاں کاشتکاری کرتا ہے, درخت لگاتا ہے, کیا سبزیوں اور اناج کی طرح اس کو بھی کاٹ سکتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عموم حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اکھاڑنا بھی حرام ہے. موفق ابن قدامہ بھی اسی بات کی طرف قائل ہیں. اس کی حرمت کی طرف جمہور تابعین کا بھی موقف ہے, امام ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کا بھی موقف ہے, امام احمد بن حنبل اور بعض محدثین کا بھی کہنا ہے کہ ایسے کیا جائے گا, اور انہوں نے اختلاف کیا ہے اسی طرح کہ اگر ایک شخص پہ قتل واجب ہے, قصاص لینا, اور وہ دوڑ کے حرم میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں؟ جمہور تابعین کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, جن میں سے تابعین کے ساتھ ابو حنیفہ, امام احمد اور بعض محدثین کا پہلو ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈراؤ اور دھمکاؤ یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل آئے. تاکہ بیت اللہ میں اس طرح کی کیفیت نہ ہو. امام مالک اور شافعی فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر ہی اس پہ حد لگانی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ابن خطل یہ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کیں اور سنی اور دوڑ کے بیت اللہ میں آ کے بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹک گیا. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو یہاں بھی اڑا دو اور اس کو وہاں بھی قتل کر دیا گیا. اور یہ اس وقت قتل ہوا جس وقت مکہ کے اندر اللہ کے رسول کے لیے قتال حلال ہوا تھا. باب ما یجوز قتلہ. مؤلف یہاں ایک باب لے کے آئے ہیں کہ کن چیزوں کو قتل کرنا جائز ہوگا. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. پانچ قسم کے زمین پر رینگنے والی چیزیں یہ فاسق ہیں ان کو حرم میں بھی قتل کر دیا جائے گا. الغراب کوا والحدۃ گرگٹ والعقرب اور بچھو والفارۃ چوہیا والکلب العقور اور پاگل کتا جس کو باولا کتا کہا جاتا ہے. مسلم کی روایت ہے یقتل خمس فواسق فی الحل والحرم. پانچ قسم کے فواسق ان کو حرم میں اور حل میں دونوں جگہ میں قتل کیا جائے گا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ کچھ حیوان طبی طور پہ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. ایسے حیوانات ایسی چیزوں کو حرم کی حدود میں اور حرم کی حدود کے باہر اور احرام کی حالت میں بھی قتل کرنا جائز ہوگا. ان میں سے پانچ یہ ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی. ایک غراب ہے, یہ ہمیشہ پھل کا نقصان کرتا ہے. اسی طرح حدا ہے, یہ لباس اور زیورات کو چرانے میں بہت ماہر ہے. اسی طرح بچھو ہے, یہ ڈنگ لگاتا ہے. چوہیا ہے جو گھروں کا نقصان کرتی ہے, اور اس وقت نقصان کچھ یوں تھا کہ آگ جلانے کے لیے مصابیح چراغ ہوتے تھے, اس کی بتی کو نکال کے چھت میں لے جاتی اور گھر کو آگ لگ جاتی. کلب العقور جو دیوانہ کتا ہے, یہ لوگوں کو کاٹتا اور زیادتی کرتا ہے. اس لیے ان پانچ قسم کے حیوانات کو فاسق کہا گیا, کیونکہ یہ بقیہ حیوانات کی طرح نہیں بلکہ ان کا کام ہی زیادتی کرنا اور تکلیف دینا ہے. علماء امت کا اختلاف ہے کہ آیا یہ صرف پانچ کو ہی قتل کیا جائے گا یا کوئی اور بھی اگر جانور اس طرح تکلیف دیتے ہیں تو ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پانچ کو ہی قتل کیا جائے گا, یہ حکم کسی اور کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ اس حکم کو ایک لقب کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور لقب جو ہے اس کا مفہوم کوئی ہوتا ہے, تو اس کا مفہوم تو وہی ہے جو پانچ چیزوں کا لقب پیش کیا گیا ہے کہ غراب ہے, حدا ہے, عقرب ہے, فارہ ہے اور کلب العقور ہے. جمہور کا موقف یہ ہے کہ اگر اور بھی کوئی تکلیف دینے والی ایسی چیز ہو تو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہے. علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ آخر کس وجہ سے انہیں حکم دیا گیا کہ قتل کیا جائے. امام شافعی کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں نہ تو کھائی جاتی ہیں, تو جو چیز کھائی نہ جا سکے اس کو قتل کرنا جائز ہے بغیر فدیے کے, اور پھر تکلیف بھی دیتی ہے. امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اصل میں مقصود یہاں ایذا رسانی ہے، تکلیف دینا اصل یہاں سبب ہے، اگر یہ سبب زائل ہو جائے تو پھر ایسی اشیاء جن کو کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شریعت نے جس وجہ سے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ تکلیف دیتے ہیں، اور بنیادی طور پہ حیوانات کی چار قسمیں، الحیوان المستأنس، ایسا حیوان جس سے انسان کا انس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ گائے بھینس ہے، بہیمت الانعام جس کو پالتو جانور کہتے ہیں، والدجاج مرغی ہے، ان کو کھایا بھی جاتا ہے اور ذبح بھی کیا جاتا ہے۔ حیوان کی دوسری قسم ہے الحیوان الذی لا یؤکل ولیس فیہ اذی، ایسا حیوان جو کھایا بھی نہیں جاتا اور اس میں تکلیف بھی نہیں ہے، وہ کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا، تو اس کو قتل کرنا مکروہ ہے، اور اگر قتل ہو بھی جائے تو اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے۔ حیوان کی تیسری قسم ہے الحیوان المؤذی، جو دکھ دینے والا جانور ہے، جیسا کہ حدیث میں ان پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کو حرم کی حدود میں بھی قتل کیا جائے گا اور حرم کی حدود کے باہر بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے قتل کرنے میں کوئی بھی فدیہ نہیں ہوگا۔ حیوان کی چوتھی قسم ہے الحیوان البری المأکول، ایسا خشکی والا حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یہ وہ شکار ہے ہرن کی صورت میں، نیل گائے کی صورت میں، جس کے بارے میں قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ اگر حرم کی حدود میں ہوگا اور احرام کی حالت میں ہوگا تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، حرم اور اس کی حدود میں، اور اسی طرح حل میں بھی ان پانچ چیزوں کو قتل کیا جائے گا جن کا تذکرہ حدیث میں آیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ چونکہ ان کا مقصد ان کی تکلیف سے بچنا ہے، ان کی دو صفتیں ہیں فسق شرارت اور تکلیف دینا، اور اگر یہی دو وصف کسی اور چیز میں بھی ہوں گے تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ باب دخول مکہ والبیت، مکہ اور بیت اللہ میں داخل ہونے کا باب۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں جب داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، آپ کے سر مبارک پر ایک لوہے کی ٹوپ تھی، فلما نزعہ جاءہ رجل فقال، جب آپ نے اس کو اپنے سر مبارک سے اتارا تو ایک شخص آ کے کہتا ہے ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، ابن خطل وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، فقال اقتلوہ، آپ نے فرمایا اس کو وہاں بھی قتل کر دو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان مختلف قسم کی جنگیں ہوئی ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، اس لیے آپ نے پوری جنگی پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلے، اور سر پہ کسی تلوار یا کسی چیز کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی ٹوپی پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو تیار رکھو اور مشرکین جو قابو میں آئیں گے انہیں قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ بیت اللہ میں بھی ہوں گے، اور آپ نے ان میں سے نام ابن خطل کا بھی لیا۔ ابن خطل مسلمان ہوا تھا، پھر اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، پھر یہ مرتد ہو گیا، پھر یہ کافروں کی طرف چلا گیا، پھر اس نے لانڈیاں اکٹھی کیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں ان سے مختلف شعر کہلوائے. جب جنگ ختم ہو گئی اور مکے والوں کو امن دے دیا گیا اور جس نے امن طلب کیا اس کو بھی امن دے دیا, اور آپ نے اپنے سر مبارک سے وہ لوہے کی ٹوپی بھی اتار دی, تو بعض صحابہ نے دیکھا کہ ابن قتل بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ ہے اور گویا کہ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے وہ بیت اللہ میں آیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس برائی کو جانتے تھے جو اس نے قبیح حرکت کی, اسلام کو چھوڑا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہاں بھی قتل کر دو, تو اسے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہی قتل کر دیا گیا. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے تھے کیونکہ سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی, اور آپ نے جب داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر لڑائی بھی ہو, جہاد بھی ہو اور ساتھ نسک کوئی عبادت بھی ہو, تو وہاں جہاد کو مقدم کیا جاتا ہے کیونکہ مصلحت یہ ہے کہ بچاؤ ہوگا تو انسان عبادت کرے گا. اس لیے نماز جو ہے جہاد کرتے کرتے بھی پڑھنے کا حکم ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تو بیت اللہ تھا لیکن اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھا. اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ سلو کر کے حاصل نہیں کیا تھا, طاقت سے حاصل کیا تھا, جیسا کہ تینوں آئمہ کا موقف ہے, امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جس سے انسان اپنی اور اپنے قوم کی حفاظت کر سکے, یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حرم میں بھی حدود کو قائم کیا جا سکتا ہے, خواہ قتل کی حد ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ابن قتل کو قتل کیا گیا اس وقت تک قتال ختم ہو چکا تھا اور وہ گھڑی ابھی باقی تھی جس میں قتال کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا. آپ نے اس کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہی اس کو حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من کداء من سنیع العلیاء التي بالبطحاء وخرج من السنیع السفلاء. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں. من کداء من السنیۃ العلیاء التي بالبطحاء, کداء یہ مکہ کے اوپر والا حصہ ہے جو بلندی پر ہے, جس کو آج ریع الحجون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بعض لوگ الحجول کے نام سے یاد کرتے ہیں. السنیۃ السفلا اور السنیۃ العلیاء دو الگ الگ ہیں, یہ اصل میں دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اس کو السنیہ کہتے ہیں. اور آج اگر دیکھا جائے یہ راستہ تو یہ ریع الرسام کے نام سے معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کیا تو آپ ذی طوا وادی میں آپ نے رات گزاری. کب؟ جب چار ذی الحجہ ہو چکی تھی. پھر پانچ ذی الحجہ کو آپ صبح مکہ میں سنیت العلیا سے داخل ہوئے, جو مکہ کے قبرستان کے درمیان سے راستہ جاتا ہے اور یہ سب سے آسان راستہ ہے بیت اللہ پہنچنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس اب مدینہ کو جانے لگے تو پھر آپ اسفل مکہ سے مدینہ واپس نکلے. یہ وہ راستہ ہے جس کو آج جرول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جو سب سے آسانی کا راستہ ہے مدینہ کی طرف جانے کا. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس بات کا بھی خیال کیا ہو جیسے عید کے دن جاتے کسی اور راستے سے ہیں اور واپس کسی اور راستے سے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی طرف جاتے اور وہاں سے واپس آتے بھی راستہ تبدیل کیا تاکہ مختلف راستے قیامت کو گواہ بن سکیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين۔ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہما اور عثمان بن طلحہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ فاغلقوا علیہم الباب، جب داخل ہو گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ فلما فتحوا الباب كنت اول من ولج، جب دروازہ انہوں نے کھولا تو میں ہی تھا جو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ فلقیت بلالا، میں نے بلال سے ملاقات کی، میں جب داخل ہوا تو میں نے بلال سے کہا یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی؟ قال نعم بین العمودین الیمانیین، جو یمانی دو پلرز ہیں ان کے درمیان آپ نے نماز پڑھی۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ کی نعمت عطا کی، اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو بتوں سے، تماثیل سے اور تصویروں سے پاک کیا، اور آپ کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے بلال اور اسامہ، اور بیت اللہ کے جو کنجی بردار تھے عثمان بن طلحہ وہ بھی ساتھ تھے۔ جو ہی آپ کعبہ مشرفہ میں داخل ہوئے تو دروازہ بند کر لیا تاکہ بھیڑ نہ ہو جائے، اور داخل ہو کے آپ نے نماز پڑھی، اپنے رب سے مناجات کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، کافی دیر رہے پھر دروازہ کھولا۔ عبداللہ ابن عمر چونکہ بڑے حریص تھے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی؟ کہا جی ہاں، دو پلرز کے درمیان پڑی۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے چھ پلر تھے، تین پلرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے رکھے، دو پلر دائیں طرف رکھے اور ایک پلر بائیں طرف رکھا، اور اپنے جہاں کھڑے ہوئے وہاں اور دیوار تک تین ہاتھ کا فاصلہ رکھا، اور دو رکھتیں پڑی، اور کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کعبہ مشرفہ میں داخل ہونا یہ جائز ہے، اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے کونوں میں دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کعبہ مشرفہ میں داخل ہونا نہ فرض ہے نہ سنت ہے، ہاں اگر کوئی داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے مناسک کے حج میں یہ بات نہیں ہے کہ بیت اللہ میں بھی داخل ہوا جائے، اگر یہ مناسک کے حج کی بات ہوتی تو شاید کہ جتنے لوگ حج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تو ان کا حج تو نہیں ہوگا، یہ ایک الگ سے ایک اعزاز ہے اگر کسی کو مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا ہے تو کعبہ مشرفہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، اور وہ بھی ایک مرتبہ داخل ہوئے۔ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ کعبہ مشرفہ میں داخل ہو کے نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، رہا علماء کا یہ موقف کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز فرض جو ہے یہ جائز نہیں۔ امام احمد اور امام مالک کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں بھی ہو تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو، جب نماز پڑھنے والا اس کے اندر ہوگا یا اس کی چھت پر ہوگا تو وہ کدھر منہ کر رہا ہوگا؟ رہا نفلی نماز تو اس کے لیے چونکہ تخفیف ہے اس لیے نفلی نماز بیت اللہ کے اندر جا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، المزبلہ جس کو آج کورا کرکٹ جہاں جمع ہوتا ہے، والمجزرہ جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں، والمقبرہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، وقارعت الطریق چلتے راستے میں جہاں لوگ آ جا رہے ہیں، والحمام اور جہاں لوگ غسل کرتے ہیں، ومعاطن الابل جہاں اونٹوں کا باڑا ہو، وفوق ظهر بیت اللہ اور اسی طرح بیت اللہ کی چھت پر، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ امام ابو حنیف اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر اور اس کی چھت پر فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح حطیم کے اندر پڑھ سکتے ہیں وہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اگر نفل پڑھے جا سکتے ہیں تو فرض بھی پڑھے جا سکتے ہیں، وگرنہ دلیل ہونی چاہیے، دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ رہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں ایک ایسا راوی ہے جو متروک ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو پھر یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ممانعت ہوگی، لیکن چونکہ اس کو ضعیف کہا گیا ہے اس لیے یہ حجت نہیں بن سکتی۔ اور حدیث یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا گیا، اور کعبہ مشرفہ یہ پوری کائنات سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے۔
دیکھیے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں۔ السلام علیکم۔